الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے جو اسلامی نظام تقویم ہے، اس میں تین مہینے وہ اشہر حج کہلاتے ہیں: شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ. اور ان تین مہینوں کے اشہر حج کہلانے کی وجہ وہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جو حج کا ارادہ کرتا تھا، حج کے سفر کی نیت کرتا تھا، تو وہ ان تین مہینوں میں سفر پہ نکل جاتا تھا. اور راستے بہت طویل تھے، انتظامات بہت ہی زیادہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ ہندوستان کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ وصیت لکھ کر جایا کرے، اس لیے کہ واپس آنا یقینی نہیں ہوتا تھا. اور یہ بھی علماء نے ایک زمانے میں فتویٰ دیا ہے کہ جو حج پہ جا رہا ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ واپس آئے یا نہ آئے، اگر نہ آ سکا تو پھر اس کا انتظار ہوگا. اور انتظار کے لیے پھر بیگم کو ایک طویل عرصے تک بیٹھے رہنا پڑتا تھا، اور مواصلات کا جو نظام ہے یہ بھی نہیں تھا، تو خبر بھی نہیں ملتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور اور ہر زمانے میں جو انسان کی ضرورت ہوتی تھی خاص طور پہ ہدایت کی، دین کی، اس کے لیے انبیاء بھی مبعوث فرما دیے تھے اور نیک بندے بھی بھیج دیے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 40 کے قریب پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و ستم سے چلے گئے، تشریف لے گئے تو مدین پہنچ گئے، اور مدین میں حضرت شعیب موجود تھے۔ حالانکہ مصر اور مدین یہ قریب قریب ہیں، ان میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بھی مبعوث ہوئے ہیں، حضرت ہود بھی مبعوث ہوئے ہیں، حضرت لوط بھی مبعوث ہوئے، اور ایک وقت میں جو متعدد انبیاء کی بعثت ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں مواصلات نہیں تھے، رابطے نہیں تھے، خبر کو پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو آپ کے جو عظیم معجزات رونما ہوئے ہیں ان میں سے بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ اکیلے پیغمبر ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی بعثت پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے تشریف لانے کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، اور آپ کسی ایک قوم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے ہیں بلکہ کافۃ للناس، تمام کائنات کے جو مخلوق ہے، جن و بشر ہیں، ان کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ کسی ایک ملک کے لیے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ پورے عالم کے لیے آپ مبعوث ہو چکے ہیں، آپ کسی ایک زبان والوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے ہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جو کلام کیا جاتا ہے، ان سب کے لیے آپ کی بعثت ہو چکی ہے۔ تو ایسے عظیم پیغمبر کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ نے ایسے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں، ایسے وسائل بھی پیدا کر دیے ہیں کہ اب متعدد پیغمبروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور مشرق و مغرب کی خبریں سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہیں، شمال اور جنوب کی جو حالات ہیں وہ چند سیکنڈ میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو جس طرح پہلے حج مشکل تھے، راستے طویل تھے، مشقت اٹھانی پڑتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو توفیق بھی دی تھی اور ہمت بھی دی تھی، اور حج یہ کیا چیز ہے؟ حج کا فریضہ خواہ صرف چلنے پھرنے کو کہتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اہم ترین تعلیم ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بر صغیر کے ایک ملک سری لنکا کا سفر ہوا تھا اور سری لنکا یہ زمانہ قدیم میں ہند کا حصہ تھا اور حضرت آدم جب روئے زمین پہ بھیجے گئے تو وہاں پہ ایک پہاڑ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ حضرت اترے تھے، اس پہاڑ کے قریب جانا بھی ہوا، وہ جگہ بھی دیکھی اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ بات درست ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا کسی نے ویسے ہی نام رکھ دیا ہے، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں. اگر آپ مستند تاریخ اٹھائیں اور اس کے اندر آپ ٹٹولیں تو اس میں سراندیپ کا لفظ ملتا ہے، اور سراندیپ یہ اسی جزیرے کو قدیم نام تھا، اور یہاں سے حضرت آدم نے 50 کے قریب حج کیے ہیں اور پیدل کیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں صرف اور صرف چوپائے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور سواری نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت نے اس چوپائے کا بھی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ تاریخ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ آپ نے جو 50 حج کیے ہیں وہ سارے کے جتنے بھی تھے وہ آپ نے پیدل کیے. تو یہاں پہ ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جزیرہ ہے اور جزیرے سے پیدل حج کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو حضرت والد رحمت اللہ علیہ بھی اس بارے میں فکر مند رہتے تھے. تو وہیں اس علاقے کے ایک عالم نے یہ بات بتائی کہ ہماری تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت نوح کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو اس کے پہلے یہ جو جزیرہ تھا یہ زمین کے ملا ہوا تھا، اور جب یہ پانی آ گیا، ہر جگہ پہ بھر گیا، تو کچھ راستے جو پیدل جانے کے تھے وہ بند ہو گئے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں سے تو پیدل حج کرنا ممکن نہیں ہے، اور پھر وہ علماء پہ اعتراضات کرتے ہیں، علماء کو طعنے دیتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو عقلی طور پہ ممکن نہیں. تو بات یہ ہے کہ پورے علم سے واقف ہونا ضروری ہے، جب تک کہ پوری بات معلوم نہیں ہے، پورا علم معلوم نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بات اپنی طرف سے کر لینا، کوئی بات گھڑ لینا یہ جائز بھی نہیں ہے اور یہ تہمت ہے. حج کی جو عبادت ہے, عبادت مختصر ہے, 5 دن کی عبادت ہے, لیکن ان 5 دنوں کے لیے جو تیاری ہے وہ اتنی عظیم ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے, اس کا اہتمام اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 دن کے لیے 3 مہینوں کو مقرر کر دیا ہے جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور چونکہ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, اور جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں آج کے بعد سے ہر بندے پر 1 مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, آپ کے صحابہ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ حج صرف اور صرف 1 مرتبہ کریں گے یا پورے 12 مہینے کے اندر 1 مرتبہ ضروری ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں, بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ کر لیا جائے تو فریضہ ادا ہوگا. اور حج کے لیے لوگ احرام باندھتے ہیں, تو احرام اس کو سمجھنا بھی ضروری کہ احرام کے اندر 2 چیزیں لازم ہیں. سب سے پہلے وہ نیت ہے, اس لیے کہ جو بھی عمل ہو رہا ہے اس عمل کے لیے اپنے دل کا ارادہ اور اپنے دل کا جو نیت ہے اس کو واضح کر لینا ضروری ہے. اور صرف نیت کافی نہیں ہے, بلکہ نیت کے ساتھ ہی جو احرام کی شرطیں ہیں اور جو احرام کے لیے ضروری کپڑے ہیں, جو لباس ہے, اس کا ہونا بھی ضروری. اور احرام کا جو کپڑا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سفید ہو, اور نئے ہوں تو بہت بہتر ہے, نئے نہ ہوں تو دھلے ہوئے ہوں. اور اس کے اندر سلی ہوئی کوئی سلائی موجود نہ ہو, اور اس کے اندر کوئی ٹانکا وغیرہ دھاگے کا موجود نہ ہو. اور حقیقت میں دیکھیے تو یہ بالکل وہی کپڑا ہے جس کپڑے میں مردے کی تدفین ہوتی ہے, اور آخرت میں جب تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو جس لباس میں وہ اللہ کے حضور میں میدان حشر میں جمع ہوں گے, بالکل اسی صورت میں میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں. تو احرام میقات سے پہلے ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرف سے مکہ مکرمہ کے لیے میقاتیں مقرر کر دی ہیں, اور میقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد ہے, وہ بارڈر ہے, اور اس جگہ سے آگے اگر کوئی حاجی یا معتمر احرام کی حالت کے بغیر آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس لیے باقاعدہ حاجیوں کو یہ بات نوٹ کرنی بھی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ایسا نہ ہو کہ میقات سے آگے گزر جائیں اور احرام کی حالت موجود نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور حدیث شریف میں احرام کی جو دعا آئی ہے، اللہم انی نویت الحج فیسر حالی وتقبلها منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، آپ اس کو قبول بھی کر لیجئے اور اس کو میرے لیے سہل بھی کر دیجئے. یہی وجہ ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے بہترین دعا ہے وہ دعا جو حدیث میں موجود ہے وہی ہے. آپ سے کوئی کہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو آپ یہی دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سہل کر دے اور قبول کر دے. اور آپ سے کوئی کہے کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو یہی دعا ان کو دیجئے آپ. اور پھر جب نیت بھی ہو گئی اور لباس بھی احرام والا ہو گیا تو اب ایک ضروری چیز رہ گئی ہے، وہ ہے جو تلبیہ ہے، جو حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہیں. اور یہ تلبیہ انبیاء کرام کی سنت ہے. روئے زمین کے بڑے دور دور سے اللہ کے پیغمبر حج کا ارادہ کرتے تھے اور حج کے لیے سفر فرماتے تھے، جہاں پہ بھی کسی وادی میں اترتے تھے، کسی پہاڑ پہ چڑھتے تھے اور کسی جگہ میں چلتے تھے تو یہی دعائیں کرتے تھے اور یہی تلبیہ بآواز بلند کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، ای الحج افضل، اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ افضل حج ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، افضل الحج العج والفج، جو بہترین حج ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس میں تلبیہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نمبر دو، اس میں قربانی ہوتی ہے. اور اشراط کی جو حدیثیں ہیں، قرب قیامت کی جو حدیثیں ہیں، اس میں ایک عجیب بات یہ موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن تلبیہ نہیں پڑھیں گے. اور یہ باقاعدہ مشاہدے میں آتی ہے کہ حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، حاجی صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور لوگوں کے رشتے کر رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں. سارے جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو اصل کرنے کی دعا ہے، جو اصل پڑھنے کا ذکر ہے، تلبیہ، وہ موجود نہیں. اور یہ تو چھوڑیے، کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی گناہ کر چکے ہوتے ہیں، حج بھی حرام کے پیسے سے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جب وہ وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں، لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تمہاری حاضری قبول ہے نہ تمہارے لیے سعادت ہے، بلکہ جو تمہارا حج ہے یہ مردود ہے، یہ رد ہے، یہ قبول ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ جی حج کر لیا ہے، حاجی صاحب ہو چکے ہیں، تو اب تو ہر حالت میں یہ جنتی ہیں، یہ سوچ بھی لمحہ فکریہ. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ صرف اور صرف آنے جانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ شاعر کہتا ہے، مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ بلکہ حج کے لیے جو ضروری ہے وہ توبہ ہے، اور حج کی عبادت کے اندر رجوع اللہ یہ ضروری ہے، اور حج کے لیے سفر کے اندر جاتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کی معافی کی طلب، یہ ہمارا مقصد اول ہو، اور جب وہاں موجود ہوں تو اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے ہر ہر گناہ کی معافی ہم مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایسی توبہ کی جائے کہ وہ توبہ اس وقت بھی قبول ہو اور واپسی کے بعد بھی قبول ہو۔ اس لیے کہ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی دل میں گناہ اور سعادت جمع نہیں ہوتی، ایک ہی سینے میں تقویٰ اور معاصی جمع نہیں ہوتے۔ جب تک کہ گندگی موجود ہے تو پاکیزگی موجود نہیں ہے، اور جب پاکیزگی موجود ہے تو پھر گندگی کا وہاں پہ وجود ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور حج میں مختلف حج ہیں، قران ہے، تمتو ہے، افراد ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جو قران حج ہے وہ افضل ہے، اور قران حج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں، درمیان میں احرام کھولنے کی نوبت نہیں ہوتی ہے، یہ مقرون ہے، اور مقرون قران ہے۔ اور تمتو یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کریں اور جا کے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد احرام کھول لیں، انتظار کریں جب یوم الترویہ ہو، 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہو، تو پھر حج کا احرام باندھ لیں اور آگے حج کے جو ارکان ہے اس کو ادا کر لیں۔ اور جو حج افراد ہے اس میں عمرہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف حج کی نیت ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں اور حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ قران تھا، اور یہ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اس لیے کہ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ کوئی عام پابندیاں نہیں ہیں۔ احرام کے اندر خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، صابن کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، اور بال وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، سر ڈھکنے کی اجازت نہیں ہے، پنڈلیاں ڈھکنے کی اجازت نہیں ہے، اور حلال خاتون کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، شہوت کی اجازت نہیں ہے، معاصی کی باتوں کی اجازت نہیں ہے، گالن گلوچ کی اجازت نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خود سوچیے کہ یہ ٹریننگ ہے، پوری کی پوری ایک مشق، کہ جو شخص اتنے دن تک ایسی پابندیوں میں رہ لے اور برداشت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا اجر دے دیتے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے مشقت اٹھانا، اس کے لیے ضروری ہے اپنے نفس کو قابو میں کر لینا۔ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہو جاتی ہے तो इस दिन को हमारे दीन में यौमुत तरविया कहते हैं, और तरविया का मतलब होता है जानवरों को पानी पिलाते हैं। इस जमाने में तो जानवर मौजूद नहीं है, लेकिन पहले जमाने में जब घोड़े होते थे और ऊंट होते थे तो इस दिन में खूब पानी पिला देते थे, इसलिए कि आगे फिर पानी की मौजूदगी नहीं होती थी। और यहां से फिर निकल जाते हैं मिना की तरफ, और रात मिना में गुजारी जाती है, और सुबह सूरज के तुलू होने के बाद अरफात के मैदान की तरफ हाजी चले जाते हैं। और अरफात के अंदर एक पहाड़ है, जबल है रहमत। मैंने इब्तिदा में हजरत आदम का जिक्र किया, कहते हैं कि हजरत आदम और हजरत की जो अहलिया थी, ये दोनों दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे उतरे थे। हजरत आदम सरंदीप के इलाके में उतरे थे, और हजरत की अहलिया वो जजीरतुल अरब के इलाके जद्दा में उतरी थी। और 40 बरस तक इनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई थी। हजरत भी रोते थे, अहलिया भी रोती थी, और एक दूसरे को याद करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी मुलाकात करा दें। इसलिए कि अकेला जो आदमी होता है वो बड़ा वहशत में होता है, उसको परेशानी होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने 40 बरस के बाद दुआ कबूल की, और जबल रहमत पे इन दोनों की मुलाकात हुई है। तो वो जो अपने जद्द अमजद की दुआ कबूल हुई है, और हमारे बड़े जिनके हम औलाद हैं उनकी दुआ कबूल हुई है, उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए हर बरस में लोग जाते हैं और वहां पे दुआएं करते हैं। और जब अरफात का दिन ढलने लगता है तो ये कबूलियत का वक्त है, और इस वक्त में दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए जो आपको चाहिए हो, और अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा तलब कीजिए, अपने गुनाहों की माफी कीजिए, जिंदगी के मुबारक होने की दुआएं कीजिए, और आल औलाद के नेक और साले होने की दुआएं कीजिए, अपने रिज़्क की वसअत की दुआएं कीजिए। दुआएं उमूमी होना जरूरी है, खुसूसी दुआएं अगर चंद एक हों तो ठीक है, लेकिन अपनी दुआओं को वसी रखना जरूरी है। और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने खलीफा हारून रशीद को अरफात के मैदान में देखा कि वो बहुत ज्यादा रो रहे थे और अल्लाह ताला से मांग रहे थे। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो, जो रोई जमीन का मलिक है, बादशाह है, वो आसमानों के मलिक से मांग रहे हैं। तो इसलिए वहां पे ये नहीं है कि जी मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, या मैं कोई वजीर हूं, मैं मुशीर हूं। अल्लाह तबारक व तआला के हां बंदगी में बराबर है, और बंदा अच्छा तब लगता है जब वो बंदगी बजा लाता है। जैसे एक जानवर, वो जब तक अपने दायरे में रहता है, अपनी आदात में रहता है, अपनी अतवार में रहता है, तो उस वक्त तक कहा जाता है ये ठीक है, और जहां पे उसमें तगैयुर आ जाता है और अपनी कबील से वो निकल जाता है और उसकी हरकतें बदल जाती हैं, तो वो जानवर फिर पसंदीदा نہیں ہوتا. تو بندہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو عقل دی ہے, بندے کو شعور دیا ہے, بندے کو دین دیا ہے, آسمانی کتابیں دی ہیں. تو بندے کو تعلیم یہی ہے کہ جی بندگی اپنانا یہ ضروری. اور بندگی اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو آپ مٹی کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گزارش کیجئے, یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں اور میں آپ کے فضل کے بغیر کچھ کر سکتا بھی نہیں ہوں. میرے پاس جو دولت ہے وہ بھی آپ کی دی ہوئی ہے, میرے پاس جو علم بھی ہے وہ آپ نے دیا ہے, میرے پاس جو ہنر ہے وہ بھی آپ نے دیا ہے, میرے پاس جو عزت ہے وہ بھی آپ نے دی ہے. جب اس طرح سے عاجزی کے ساتھ دعائیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ و زاری ہوگا تو یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے. اور جب دل ڈھلنے لگتا ہے تو پھر لوگ عرفات سے نکل جاتے ہیں مزدلف کی طرف. اور یہاں پہ عجیب بات یہ ہے کہ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اور عرفات کے اندر اگر امام اعظم جو وہاں پہ حج کے امام ہوتے ہیں ان کی اقتدا میں نماز ہو رہی ہے تو پھر وہ نمازیں دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں. پہلے ظہر پڑھ لیتے ہیں پھر عصر پڑھ لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر امام اعظم کے ساتھ آپ کو جماعت نہیں ملی, آپ اپنے جگہ میں موجود ہیں, اپنے ٹینٹ میں موجود ہیں, تو پھر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ پھر نماز کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں. ظہر اپنے وقت میں پڑھیے, عصر اپنے وقت میں پڑھیے. البتہ مزدلفہ کے اندر نمازیں جمع کرنا ضروری ہے. آپ امام اعظم کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو بھی پہلے مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء, اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی جمع نمازیں آپس میں جمع ہوں گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے رسول سورج غروب ہو چکا ہے, دیر ہو گئی, آپ اجازت دیجئے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ فرماتے تھے نہیں, یہاں پہ نماز کی اجازت نہیں. کچھ دیر بعد پھر صحابہ کہتے تھے کہ حضرت دیر ہو گئی ہے, مغرب کی نماز قضا ہو گئی, اندھیرا ہو رہا ہے, آپ اجازت دیجئے ہم نماز پڑھ لیں. آپ فرماتے تھے نہیں, اجازت نہیں. یہاں تک کہ مزدلفہ جب پہنچ گئے پھر آپ نے جماعت کی ہے اور وہاں پہ نماز قائم کی ہے. اور اسی طرح جو حاجی مقرن ہوتا ہے اور حاجی متمتع ہوتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے, اور قربانی وہیں پہ ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں پہ بیل خرید لیا اور آپ نے بچوں سے کہا کہ قربان کر دو. نہیں, اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو قربانی حاجی کی ہوگی وہ وہیں پہ حدود حرم میں ہونا ضروری. اور اس کے بعد حلق, اس میں لوگ غفلت کرتے ہیں, حج کر کے آ جاتے ہیں اور سر پہ بال موجود ہوتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ سنت ہے, جب اتنی بڑی عبادت کی ہے تو سنت پہ عمل بھی کر لیجئے اور سر کو اسرے سے حلق کر دیجئے, اور اس کے بعد طواف زیارت کا فریضہ باقی ہے. 10, 11, 12, 13 یہ تاریخیں ہیں 12 کی مغرب تک, 10, 11, 12 یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں طواف زیارت کا کرنا ضروری ہے. अगर इन दिनों में किसी भी वजह से तवाफ नहीं हुआ तो दम जरूरी है, और उसकी सूरत में तवाफ से जान नहीं छूटेगी बल्कि तवाफ भी होगा और दम भी होगा। और इसी तरह जो छोटी मोटी गलती हो जाती है, गलती से खुशबू लगा ली, गलती से कंघी कर ली, गलती से सर ढक गया, उलमा कहते हैं सबका दे दें, सबका अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी हो, कोई हजारों में दे, कोई लाखों में दे, कोई करोड़ों में दे, तौफीक है। और जो बाकायदा जिनायत हो जाती है, मसलन एहराम की हालत में गालम गलोच कर ली, एहराम की हालत में लड़ाई कर ली, एहराम की हालत में ख्वातीन से शहवत वाली बातें हो गई, या पूरी रात पूरा वक्त सर ढक के सो गए, तो फिर ऐसी सूरत में दम देना जरूरी है। फिर दम के अंदर भी दो किस्में हैं, एक छोटा दम है और एक बड़ा दम है। अगर एहराम की हालत में कोई अपनी बीवी से मुलाकात कर लेता है तो ऐसी सूरत में बदना यानी बड़ा दम जरूरी, और अगर जिनायत छोटी है तो फिर दम भी छोटा है। और हज के लिए तकवा बहुत ज्यादा जरूरी है। वह तज़व्वदु फ़इन्न ख़ैर ज़ाद तकवा, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम लोग तकवा ये अपनाओ, और तकवा का एहतमाम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमल के बाद आपको और हम सबको तौफीक भी दे देते हैं और दुआएं भी कबूल कर लेते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جامعہ کا جو تعلیمی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور طلباء کی آمد ہو چکی ہے، صرف مرکز میں 1000 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، اور اسی طرح جامعہ کی 9 شاخیں ہیں، اور ہر مدرسے نے تقریباً 250 سے لے کے 500 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، اور مرد اور خواتین کی تعداد ملا دی جائے تو تقریباً 3500 کے قریب طلباء اور طالبات جامعہ کے زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے اور ان کی سرپرستی بھی کیجئے. پوچھا ہے کہ کیا شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج اس طرح فرض نہیں ہوتا جس طرح عوام میں مشہور ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج تک رکنے کی اجازت ہو، اور عمرہ کرنے کے بعد حج تک رکنے کے لیے جو ضروری مال و متاع ہے وہ بھی موجود ہو، اور واپسی کے لیے حکومت کی طرف سے مجبوری بھی نہ ہو. ایسی صورت میں رمضان یا عید کے بعد کوئی عمرے پر چلا جائے اور عمرہ کر لے تو یقیناً حج کے لیے رک جانا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ عمرے کا ویزا الگ ہے اور حج کا ویزا الگ ہے، اور جو شخص عمرہ کر لیتا ہے عمومی طور پہ اس کو حج کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جلدی واپس ہو جائیں اور تاکہ حاجیوں کے لیے جگہ بن جائے. تو عام طور پہ جو اشہر حج میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں وہ یہ غور کر لیں کہ ان کو وہاں رکنے کی اجازت ہے اور ان کے پاس حج تک کے لیے انتظامات بھی موجود ہیں، تو رک جائیں، حج کر لیجئے. اور اگر اجازت نہیں ہے یا انتظامات کا انتظام موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں حج فرض نہیں ہے. پوچھا ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہو اس کے حج بدل کے لیے بھیجنا کیسا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جس کسی نے پہلے حج کر لیا ہے حج بدل کے لیے اسی کو بھیجیں، اور جس نے پہلے حج نہ کیا ہو کیونکہ وہ حج سے واقف نہیں ہے، اس کو حج کی تمام ارکان کی تعلیمات مکمل نہیں ہیں، اور اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے جو پہلی مرتبہ میں حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے جس سے غلطی کی گنجائش کم ہو. اور اگر کسی نے ایسا بندہ حج بدل کے لیے بھیج دیا ہے کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حج ادا ہو جائے گا. پوچھا ہے کہ میرا اپنا گھر ہے اور گاڑی ہے اور کاروبار کرتا ہوں لیکن ہاتھ میں نقدی نہیں ہوتی، کیا مجھ پر حج فرض ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے پاس انتظامات موجود ہیں اگرچہ وہ نقدی کی صورت میں نہ ہوں، لیکن آپ کے پاس فیکٹری ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس دیگر وسائل موجود ہیں، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ قرضہ لے لیجئے اور قرضہ لے کے حج کر لیجئے، اور جب آپ کے کاروبار میں نقدی آ جائے گی اور پیسے آ جائیں گے تو قرضہ واپس کر دیں گے. یہ صورت ٹھیک ہے جی. پوچھا ہے کہ کیا محرم کے بغیر حج پر جانا جائز ہے؟ جی ہاں، محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کے ساتھ ایسی خواتین موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ کو جانتے بھی ہیں اور امن بھی ہے، تو ایسی صورت میں جانا جائز ہے جی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.